أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری چل رہی تھی کہ جہل کی حقیقت کیا ہے اور جہل کی اقسام کیا کیا ہیں. اس میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بیان ہوا کہ جہل عدم العلم کو کہتے ہیں، اور جہل اور علم کے درمیان جو تقابل ہے وہ تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے. یہ حقیقت جہل تھی. اقسام جہل کے اندر پھر بحث ہوئی ہماری، اس میں مختلف اقسام ہم نے بیان کی کہ جہل یا جہل تصوری ہوتا ہے یا جہل تصدیقی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اقسام بیان کی کہ جہل جو ہے یا مرکب ہوتا ہے یا بسیط ہوتا ہے. پھر یہاں پر ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جہل بسیط اور جہل مرکب کسے کہتے ہیں. جہل بسیط کے بارے میں کہا تھا کہ اگر انسان ایک شے سے جاہل ہے، ایک شے کو نہیں جانتا. شیخ مظفر کی تعبیر کے مطابق، اور وہ اپنے اس جہل کی طرف ملتفت بھی ہے، تو وہ جاہل بسیط ہے. لیکن دقیق تعریف جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک شے سے جاہل ہونا کافی ہے جاہل بسیط کے لیے، فقط یہ کہ وہ اپنے جہل کے مقابلے میں علم کا ادعا نہ کرے، یعنی جاہل مرکب والی تعریف صدق نہ کرے، باقی وہ جاہل بسیط ہوگا. اور جاہل مرکب میں یہ کہا تھا کہ انسان اپنے ایک واقعیت سے جاہل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ادعائے علم کرتا ہے، کہتا ہے میں عالم ہوں اس چیز کا، یعنی اپنے جاہل سے جاہل ہے، اپنے جاہل سے غفلت رکھتا ہے، جاہل سے جاہل ہے. بس یہ جاہل مرکب ہے، چونکہ دو جاہل یہاں پر پائے جاتے ہیں. پھر ایک مطلب کل آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا، وہ یہ کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تذکر دیا تھا، وہ یہ کہ جاہل تصدیقی جاہل بسیط اور جاہل مرکب میں تقسیم ہوتا ہے، نہ کہ جاہل تصوری. اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کیونکہ جاہل تصوری میں اصلاً حکم، اذعان، تصدیق یا اعتقاد، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر لیں، یہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا. کیونکہ جاہل بسیط میں فقط ایک شے کی نسبت جہالت ہوتی ہے، وہاں پر کسی قسم کا کوئی اعتقاد موجود نہیں ہوتا. لیکن جاہل مرکب کے اندر اعتقاد جازم موجود ہوتا ہے، اعتقاد ہوتا ہے باوجود اس کے کہ وہ جاہل ہے، لیکن وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، اذعان رکھتا ہے کہ میں عالم ہوں. چونکہ اس کے اندر اعتقاد جازم موجود ہے، تصدیق موجود ہے اس کے اندر، بس یہ تصدیق ہے کہ جو بسیط و مرکب کی طرف تقسیم ہو، کیونکہ مرکب تب بنے گا کہ جب تصدیق ہو اس کے اندر، اعتقاد موجود ہو، تب جا کر یہ مرکب بنے گا. لیکن جاہل بسیط کے اندر یہ اعتقاد موجود نہیں ہوتا. وہاں ایک چیز کی طرف جہالت ہے، میں کتنی چیزوں سے میں ابھی بھی جاہل ہوں، وہاں اعتقاد نہیں ہے، فقط ایک جاہل میں ایک قسم کا، کسی قسم کا کوئی اعتقاد نہیں رکھتا اس کی نسبت، فقط اتنا پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، اس میں عدم چیز کے بارے میں کوئی اعتقاد نہیں ہے. لیکن جاہل مرکب کے اندر میں جاہل ہونے کے باوجود ادعاء علم کر رہا ہوتا ہوں، اعتقاد رکھ رہا ہوتا ہوں، بس اس نسبت کی کیا ہو جائے گا، جاہل مرکب ہو جائے گا. اور بعض تذکرات دیے تھے کہ جو بیان ہو گئے ہیں آج، نہیں مطلب کی طرف بیان کریں.
جاہل مرکب ہے وہ علم کے
ساتھ، علم کے ساتھ ابھی بات کرنی ہے.
جب آپ نے پہلے بھی بات کی، جب انہوں نے اوپر آپ نے ابھی ایک لہجے پہلے کی تعریف کی ہے جہل کی، کہ جہل جو ہے وہ عدم علم کو،
عدم علم ابھی نقل کر رہے
ہیں، عدم علم کو کہہ رہے ہیں، تو پھر جہل
ابھی ابھی
کو علم میں کیسے
ابھی نقل کریں گے شیخ مظفر کی اس تعریف کو بھی، کہ جہل مطلقاً عدم العلم کے معنی میں نہیں آتا. بعض مطالب چھوڑے ہوئے ہیں میں نے آج کی بات کے لیے. خوب، نئی بات ہماری یہ ہے کہ لیس الجہل المرکب من العلم، جہل مرکب علم کی اقسام میں سے نہیں ہے. شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک خاص مبنی ہے کہ کوئی بھی منطقی اس مبنی کا قائل نہیں ہے، یعنی تاریخ علم منطق کے اندر کسی بندے نے یہ والا نظریہ نہیں دیا، یہ منحصر در فرد ہیں اپنے اس نظریے کے اندر۔ پہلے ہم شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کی دلیلوں کو پڑھتے ہیں تاکہ کتاب واضح ہو جائے، اس کے بعد جو اعتراضات اس نظریے پر وارد ہوں گے وہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے تاکہ کتاب بھی حل ہو، اشکال و جواب کے اندر اصل مطلب وہ جو ہے گنگ نہ رہ جائے۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ دو دلیلیں دیتے ہیں کہ جہل مرکب علم کی اقسام سے نہیں ہے، علم نہیں واقع ہو سکتا، علم نہیں ہے جہل مرکب۔ پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ علم کی تعریف میں دقت کریں تو معلوم ہو جائے گا خود بخود آپ کو کہ جہل مرکب علم کی قسم میں سے نہیں، کیونکہ علم کی تعریف اس پر صدق نہیں کرتی۔ کیا تعریف کی تھی آپ نے؟ آپ نے تعریف یہ کی تھی حضور و صورت الشیء عند العقل، کہ ایک شے کی اگر صورت آپ کے ذہن میں حاضر ہو جائے تو وہ صورت علم کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جہل مرکب کو اب ہم تحلیل کرتے ہیں۔ جہل مرکب کیا ہے؟ جہل مرکب یہ ہے کہ وہ دور سے ایک سایہ دیکھتا ہے، اس سائے کو دیکھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ سایہ کس کا ہے؟ انسان کا ہے۔ لیکن جب وہ قریب جاتا ہے اس سائے کے تو دیکھتا ہے کہ وہ سایہ نہیں تھا بلکہ کیا تھا، وہ بندر تھا، انسان نہیں تھا بلکہ کیا تھا، بندر تھا، حیوان تھا۔ اب ہم اس واقعے کو تحلیل کرتے ہیں، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب آپ یہ تحقیق کر کے دیکھیں کہ آیا علم کی تعریف اس پر صدق کر یا نہیں کرتی۔ علم کی تعریف یہ تھی کہ آپ کے ذہن میں جو خارج میں چیز موجود ہے اس کی صورت آپ کے ذہن میں آئے تب آپ عالم ہوں گے اس خارجی چیز کے۔ میں آپ کا عالم کب بنوں گا؟ کہ جب آپ کی صورت میرے ذہن میں آئے گی۔ لیکن اگر آپ کی بجائے زید کی صورت میرے ذہن میں آ جائے تو میں آپ کا عالم بنوں گا؟ نہیں۔ جہل مرکب میں بھی شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں، درست ہے کہ جاہل مرکب یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہے اور اپنے ذہن میں انسان کی تعریف لے کر آیا ہوا ہے، اپنے ذہن میں صورت انسان کی رکھی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ بندر ہے۔ حقیقت میں بندر ہے، وہ اس سائے کا عالم تب کہلاتا کہ جب اس کے ذہن میں بندر کی تصویر ہوتی، لیکن ابھی اس کے ذہن میں کیا ہے؟ انسان کی تصویر ہے۔ پس وہ اس سائے کا، جس کا وہ سایہ تھا، اس کے بارے میں اس وقت بھی جاہل تھا جب تک کہ وہ اس سائے کے قریب نہیں گیا تھا، چونکہ اس کی صورت اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ پس حضور و صورت الشیء عند العقل جاہل مرکب پر صدق نہیں کرتی، جاہل مرکب پر صدق نہیں کرتی، پس یہ علم نہیں ہے، یہ جہل۔ بات واضح ہوئی ہے؟ جاگنا ہے؟ خوب، بات واضح واقعی ہو گئی ہے؟ شیخ مظفر یہی تو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ نہ، شیخ مظفر کہتے ہیں کہ مطلب ابھی آئے گی بات ہمیں، ناظر ہے شیخ مظفر ان مطالب کی طرف۔ نہ، شیخ مظفر کہتے ہیں یہی تو تعریف میں دقت کا، عدم دقت کا نتیجہ ہے۔ شیخ مظفر یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ تعریف میں دقت نہیں کی ہے، لہذا یہ آپ نے نظریہ بنا لیا کہ وہ جاہل مرکب جس قسم کا اعتقاد رکھے تو وہ علم کہلائے گا، چاہے وہ خلاف واقع کیوں نہ ہو۔ ہاں، تو لہذا شیخ مظفر ناظر ہے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک علم تب ہوگا جب حقیقتاً اسی چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آئے کہ جو چیز خارج میں ہے۔ یعنی مطابق للواقع ہونا علم میں شرط ہے، علم کی تعریف میں مطابقت شرط ہے واقع کے ساتھ شیخ مظفر کے نزدیک. ابھی بات ہوگی ہماری، تھوڑا بات چلے گی ہماری یہ کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر منصر در فرد ہیں. ابھی میں شیخ مظفر کی جو ہے وہ عبارت کو واضح کر رہا ہوں. شیخ مظفر کے نزدیک علم ہمیشہ مطابق للواقع ہوتا ہے، اور جو علم مطابق للواقع نہ ہو وہ جہل ہوتا ہے، وہ علم نہیں کہلائے گا. یہ جو میں نے سائے کو دیکھ کر کہا کہ یہ انسان ہے اور انسان کی صورت اپنے ذہن میں لے لی، لیکن حقیقت میں وہ انسان تھا نہیں، تھا انسان بندر تھا، بس یہ صورت مطابقت نہیں رکھتی خارج کے ساتھ، بس یہ علم نہیں ہے. بس شیخ مظفر کا مبنا کیا ہے کہ علم و یقین مطابق للواقع ہوتا ہے، اور جو مطابق للواقع نہ ہو وہ جہل ہوتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا، چاہے یقین پایا بھی چاہے. عبارت آئیں، اسی لیے میں نے وہ حاشیہ چھوڑا ہوا تھا، آپ اس حاشیے پہ آئیں جہاں پر توضیح و ذالک، وہ جو ہم نے ینقہ سے متصدق الی قسمین، اس کے اندر جب ہم یقین کے اوپر پہنچے تھے وہاں پر شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حاشیہ موجود ہے، اس حاشیے کو نکالیں. ہاں، ولل یقین معنن آخر، اوپر دیکھیں انہوں نے کیا مانا کیا تھا. یقین کسے کہتے ہیں؟ کہ وہو ان تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل کذبا، کہ آپ مضمون خبر کی تصدیق کر دیں اور اس کے کذب کا احتمال تک بھی نہ دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انکا تصدق بہی علی نحو الجزم، کہ آپ نے اس کو جزمی طور پر تصدیق کیا ہوا ہے، یعنی آپ الاعتقاد الجازم رکھتے ہیں، یعنی ایسا اعتقاد رکھنے ہیں جو معنی نقیز ہے، یعنی دوسری طرف دیگر کا احتمال نہیں دیتا. اچھا، یہ تعریف تھی یقین کی. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اگر یہ تعریف مان لی جائے تو اس کے مطابق جاہل مرکب علم کی قسم میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ یقین کا معنی متن میں شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ یہ کر رہے ہیں کہ اعتقاد جازم یقین کہلاتا ہے. جاہل مرکب اعتقاد جازم رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے. بس یہ یقین بے معنی عام کہلاتا ہے مشہور مناطقہ کے نزدیک. کیوں عام ہے یہ؟ اس لیے کیونکہ یقین بالمعنى العام کی تعریف وہ یہ کرتے ہیں کہ یقین اعتقاد جازم کو کہتے ہیں، چاہے وہ مطابق للواقع ہو یا نہ ہو، چاہے وہ تقلید کے ذریعے حاصل ہو، چاہے وہ برہان کے ذریعے حاصل ہو، بس ان دو جہت میں وہ یقین کیا ہے؟ عام ہے. لیکن شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں حاشیے میں؟ کہتے ہیں للیقین معنى آخر فی اصطلاحہم، کہ یقین کی ایک اور اصطلاح بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہو خصوص التصدیق الجازم المطابق للواقع لا ان تقلید. یقین اس کو کہیں گے کہ جو اعتقاد جازم رکھتا ہو اس قسم کا کہ وہ مطابق للواقع ہو، لیکن وہ اعتقاد جازم جو مطابق للواقع ہے وہ تقلید کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ برہان کے ذریعے ہو. درست ہے؟ اب یہاں دیکھیں انہوں نے کیا، کس کی تعبیر استعمال کی ہے؟ التصدیق الجازم المطابق للواقع، وہو اخص من معناه المذکور فی المتن. بس کا مطلب ہے کہ یہ یقین کی تعریف یقین مطابق للواقع اور لا ان تقلید ہو، یعنی کیا مراد؟ برہان کے ذریعے حاصل ہو. اس کو کہتے ہیں یقین بالمعنى الاخص، کہ جو باب برہان میں پڑھیں گے ہم جا کر، وہاں پر اس یقین کی کام، یہاں پر یہاں سے پڑھ کر آپ جائیں گے تو وہاں پر یہ مطلب سمجھ آئے گا کہ برہان میں یقین بالمعنى الاخص چاہیے ہوتا ہے. یقین بالمعنى الاخص کیا ہوتا ہے؟ یقین بالمعنى الاخص اس یقین کو کہتے ہیں کہ جو یقین مطابق للواقع ہو اور برہان کے ذریعے حاصل ہو، نہ تقلید کی وجہ سے. مثلا بعض اوقات ہم اعتقاد رکھتے ہیں، یقین یہ والا بالمعنى الاخص صدق نہیں کرے گا، بلکہ
تقلیدی طور پہ، کیونکہ
تقلیدی یقین ہوگا وہ. ہاں،
ہم کو شریعت میں کافی باتیں ہیں،
ہاں،
اسلام میں جن کو ہم صرف تقلیدی
تقلید کے ذریعے مانتے ہیں. ہاں، مشکل نہیں ہے،
یقین نہیں.
نہ نہ یقین ہے، یقین کی اصطلاحیں بیان کر رہے ہیں یہاں پر، یقین ایک معنی میں نہیں ہے تاکہ آپ کہیں گے فلانا یقین نہیں ہے، یقین کی دو تین اصطلاحیں ہیں، دو اصطلاحیں شیخ مظفر کے نزدیک ٹھیک ہیں، تیسری کو وہ کیا ہے نہیں مانتے، دو اصطلاحیں شیخ مظفر کے نزدیک کون سی ہیں؟ اعتقاد جازم جو مطابق للواقع ہو، چاہے وہ تقلید کے ذریعے ہو چاہے وہ برہان کے ذریعے ہو، اس کو بھی یقین کہتے ہیں، یہ ایک معنی ہے، اس کو شیخ مظفر یاد کرتے ہیں یقین بالمعنی العام سے. دوسرا شیخ مظفر کے نزدیک یقین کا معنی ہے یقین اعتقاد جازم مطابق للواقع لیکن برہان کے ذریعے حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں یقین بالمعنی الاخص. درست ہے ہمارے اکثر اعتقادات جو ہیں وہ برہان کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے، یقین بالمعنی الاخص نہیں رکھتے لیکن یقین بالمعنی العام رکھتے ہیں، مطابق للواقع ہیں لیکن تقلید کے ذریعے ہم نے حاصل کیے ہوئے ہیں، مثلا خدا کے وجود کا، بعضوں کا تقلیدی عام بندہ جو بہت ہی بدو ہو نہ جاہل ہو اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یا مثلا آئمہ کے معصوم ہونے کے بارے میں ہم بعضوں کا تقلیدی عمل کر رہے ہیں، دلیل بعض اوقات نہیں ہوتی. درست ہے، اس قسم کی آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں، یہ یقین کی دو اصطلاحیں شیخ مظفر مانتے ہیں اس کو. درست ہے، نیچے تو یقین بالمعنی العام کی تعریف کرتے ہیں، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ، یہ جو ماتم کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں وہاں پر درست ہے کہ میں نے فقط جازم کو ذکر کیا ہے، مطابق للواقع کو ذکر نہیں کیا، لیکن اس سے آپ یہ مطلب نہ نکالیں کہ میرے نزدیک جو ہے مطلق جازم جو ہے وہ یقین ہے، نہ، میرے نزدیک وہ جازم یقین ہے کہ جو کیا ہو مطابق للواقع ہو. کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ، چونکہ متن میں جو معنی موجود ہے اس سے مراد یہ ہے کہ التصدیق الجازم المطابق للواقع، وہ تصدیق جازم یقین کہلائے گی جو مطابق للواقع ہو. ہاں پھر فرق نہیں کرتا، سواء کان عن تقلید اولا، چاہے وہ تقلیدی ہو یا برہانی ہو، اس میں میرا سروکار نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک حد اقل یقین کا جو درجہ شروع ہوتا ہے وہ مطابق للواقع ہونا ہے. اگر آپ کا اعتقاد جازم واقع کے مطابق ہوگا چاہے تقلیدی ہی کیوں نہ ہو، وہ یقین کہلائے گا، یہ یقین بالمعنی العام ہے. لیکن یقین بالمعنی الاخص کیا ہے جو باب برہان میں پڑھیں گے جا کر، وہ یہ ہے کہ یقین بالمعنی العام، اس یقین کو، اس تصدیق کے جازم کو کہیں گے جو مطابق للواقع ہو. پس جب شیخ مظفر کے نزدیک یقین ہوا مطابق للواقع، تو طبیعی بات ہے جب مبنا شیخ کا یہ ہے تو طبیعی بات ہے کہ جاہل مرکب کو یہ جاہل کے اقسام میں سے قرار دیں گے، کیونکہ جاہل مرکب میں اعتقاد جازم موجود ہوتا ہے لیکن وہ اعتقاد جازم مطابق للواقع نہیں ہوتا، جیسا کہ مثال دی آپ کو. پس جب مبنا شیخ کا یہ ہو گیا کہ علم و یقین مطابق للواقع ہونا چاہیے، بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جاہل مرکب علم کے اقسام میں سے نہیں ہے. اور پہلی دلیل کیا ہو گئی؟ پہلی دلیل یہی ہو گئی کہ چونکہ علم کے اندر اسی شے کی صورت کا ذہن میں آنا ضروری ہے تب وہ علم کہلائے گا، حالانکہ جاہل مرکب کے ذہن میں تصویر کسی اور چیز کی آئی ہوتی ہے، صورت کسی اور چیز کی آئی ہوتی ہے، بس اس پر علم کا اطلاق نہیں ہوتا، بس یہ کبھی جاہل مرکب عالم نہیں کہلاتا. ایک دلیل تھا جس
میں
مطابق للواقع سے مراد یہ ہے کہ واقع آپ کا کیا ہے. ایک مرتبہ یہ کہ بارش نہیں ہو رہی، یہ مطابق للواقع ہے. ایک مرتبہ بارش ہو رہی ہے، یہ مطابق للواقع ہے. یعنی جب آپ کو کسی نے خبر دی آ کر بارش ہو رہی ہے، درست ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی، کیوں آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے؟ کیونکہ مطابق للواقع نہیں ہے. کون سا؟ نہ یہ خبر جھوٹی ہے، یہ خبر جو یقین ہے آپ کو کہ یہ جھوٹی ہے. کیوں؟ مطابق للواقع نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مطابق للواقع کیا ہے؟ کہ بارش نہیں ہو رہی.
وہ بھی یہ کہہ رہا ہے مطابق للواقع نہ ہونے کا یقین ہے.
میں بھی آپ یہی کر رہا ہوں، ہاں میں بھی یہ یاد کر رہا ہوں کہ یہاں پر مطابقت اس معنی میں ہم لیں گے، یعنی یہاں پہ آپ فقط یہ معنی نہیں اس میں لیں گے کہ وہ مطابق للواقع سے مراد یہ ہوگا کہ جو ثبوتی معنی میں ہمیشہ ہے نا، سلبی معنی میں بھی ہم لے سکتے ہیں، کہ یہ معرفت شناسی کے اندر تفصیلاً اس کے اندر بات موجود ہے انشاءاللہ جب قضایا کی بات. ہاں ہاں اس میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حتمن جو ہے وہ اس طریقے سے ہو اس میں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ یقین ہے، تو مثلا وہ ہم مشہور کے مطابق بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. مشہور کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ اعتقاد جازم، یہ یقین کہلاتا ہے، درست ہے؟ اگر آپ مطابق للواقع کر دیں گے تو جس پر بھی یہ تعریف صدق نہیں کرے گی وہ جہل شمار ہوگا. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا آپ کہیں کہ فلانا اس کو یقین کہتا ہے فلانا اس کو، تو کیا کہیں اس کا؟ شیخ مظفر کی اصطلاح کے مطابق وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جہل ہو جائے گا، چونکہ شیخ مظفر کی اپنی یہ اصطلاح ہے. بس دلیل اول آپ کے لیے واضح ہو گئی، چونکہ تعریف علم جہل مرکب پر صدق نہیں کرتی، بس جہل مرکب علم کی اقسام میں سے نہیں ہے، بلکہ جہل مرکب جہل میں سے ہی ہے، یہ علم نہیں بن سکتا. دوسری تعریف ذکر کرتے، دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ جہل اور علم آپس میں مقابل میں ہیں، تقابل پایا جاتا ہے ان کے نزدیک، ان کے اندر. ہم نے پہلے ہی یہ کہا ہے کہ جہل کہتے ہیں عدم العلم کو، تو علم اور عدم العلم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ جب یہ قسیم واقع ہو تو قسیم کیسے مساوی ہو جائے اس کے، حالانکہ قسیم میں تو تباین پائی جاتی ہے. آپ کلمے کو تقسیم کرتے ہیں اسم فعل اور حرف کی طرف، آیا یہ آپس میں کبھی مساوی ہو سکتے ہیں؟ اسم فعل بن جائے، فعل اسم کہلائے، آپ اس کو نہیں، تباین پایا جاتا ہے. اسم کبھی بھی فعل نہیں ہوگا، فعل کبھی بھی اسم نہیں ہوگا. تو جب یہ آپس میں تقابل میں ہیں علم اور عدم العلم، تو کیسے ہو سکتا ہے آپس میں دشمنی ہو، تقابل پایا جاتا ہو، اور پھر کہیں کہ یہ اس کی قسم میں شامل ہے؟ قسم میں شامل نہیں ہو سکتا. بات واضح ہے؟ بس دوسری دلیل ان کی یہ ہے، چونکہ علم اور عدم العلم کے درمیان تقابل پایا جاتا ہے، علم اور جہل کے درمیان تقابل پایا جاتا ہے، بس جہل کبھی بھی علم کی قسم میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ متقابل چیزیں کبھی بھی ایک دوسرے کی قسم نہیں بن سکتی، یہ آپس میں تباینیں تام رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کی قسم واقع نہیں ہو سکتی. یہ دو دلیلیں شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے دی ہیں کہ جس سے یہ نتیجہ لیا ہے کہ جہل مرکب علم کی اقسام میں سے نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی اور تفصیل باقی رہ گئی ہے، اور پھر یہ کہ ان کی مطلب درست ہے درست نہیں، انشاءاللہ کل والے درس میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.